اگر یہ حقیقت پسندی نہیں ہوگی، صحیح تجزیہ نہیں ہوگا، مرض کی گہرائی اور گیرائی کا اگر صحیح اندازہ نہیں ہوگا، علاج سطحی کریں گے اور وہ غیر مؤثر رہے گا۔ سب سے پہلے آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ کہاں تک مرض اتر چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ پاکستان قومی سطح پر بحیثیت مجموعی اس نفاق کے مرض میں مبتلا ہے۔ خیانت، بددیانتی، فریب، جھوٹ، سرکاری اختیارات کا غلط استعمال، کنبہ پروری، جانبداری، رشوت دینا، رشوت لینا، کون سی چیز ہے کہ جس میں آج ہم دنیا کی قوموں کو مات نہیں دے چکے ہیں؟ ہمارے ہاں واقعہ یہ کہ بدقسمتی سے میں، یعنی اپنے اس مشاہدے کو میں بیان کرنے سے رک نہیں سکتا، کہ ہمارے ہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی خائن، جو جتنا بڑا ہے اتنا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا وعدہ خلاف، یہ ہمارا قومی کردار بھی ہے۔ اس کو سمجھیے، یہ ہے وہ نفاق کی دری۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق ڈال دیا۔ قول و عمل کا تضاد، اور یہ قول و عمل کا تضاد صرف عوام میں نہیں ہے، خواص میں ہے، صرف ان لوگوں میں نہیں ہے جن کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، ان میں زیادہ ہے کہ جن کا مذہب سے تعلق ہے۔ کیوں بخلوت می روندہ کار دیگر می کلن، دوسروں کو تلقین کرنے میں بڑے تیز۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لیکن اپنے کردار کو، اپنی روش کو، اپنے رویے کو کبھی بھی اس کے اوپر کوئی ناقدانہ نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ الا ماشاءاللہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، افراد کا معاملہ اور ہے۔ ہمارے حکیم محمد سعید صاحب وہ آوازیں اخلاق بلند کر رہے ہیں، اور کتنی کچھ محنت کر رہے ہیں، اور شام ہمدرد کرتے ہیں، اور لٹریچر چھاپتے ہیں، لیکن کوئی اس پورے معاشرے کے اوپر اس اخلاق سازی کی مہم کا کوئی اثر نہ نظر آتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ ڈیوائن لا، یہ وہ ڈیوائن پنشمنٹ ہے اللہ کی نفاق کی، کہ جس کی گرفت میں ہم بحثیت قوم آ جاتے ہیں۔ میں کسی ایک فرد کو، کسی ایک گروہ کو، کسی ایک پارٹی کو، کسی ایک شخصیت کو میں یہاں پر اپنی اس پوری گفتگو کے اندر ہدف نہیں بنا رہا ہوں، یہ ہمارا مجموعی کردار بن چکا ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ در حقیقت اس قول و عمل کے تضاد، کہنا کچھ، کرنا کچھ، ظاہر کچھ، باطن کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ، جلوت کچھ، خلوت کچھ، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے ہاں آ چکی ہیں۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اور اللہ سے اس وعدے کی خلاف ورزی، میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں، اس میں بھی میں کسی ایک فرد یا کسی ایک جماعت یا کسی ایک گروہ کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا۔ ایسی یہ کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کی اپنی اپنی جگہ حیثیت ہے، اپنی حیثیتوں میں انہوں نے کوئی زیادہ بڑا مجرم ہے، کوئی چھوٹا مجرم ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم سب، میں آپ سب کو اس وقت دعوت دوں گا اپنے غریبانوں میں جھانکیے، پاکستان کے بننے کو ہم نے صرف ایک دنیاوی جنت سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے صرف سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچے سے اونچا کرنے کے اندر منہمک ہوا کہ نہیں ہوا؟ کارخانے بنانا، بلڈنگیں بنانا، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیزائن کے مکان بنانا، یہ بات میں پوری تلخی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں وہ لوگ آباد ہیں کہ دو پشت پہلے جن کی خواتین کا حال یہ تھا کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہیں ان کی جھلک، آج انہی خاندانوں کی پوتیاں اور نواسیاں ہیں جو نیم اڑیا لباسوں کے اندر سڑکوں کے اوپر گھوم رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کہیں سے امپورٹ تو نہیں ہوئی؟ یہ انہی خاندانوں کی، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ہے در حقیقت وہ ہمارا اخلاقی زوال، اور اس نفاق کا ایک ظہور ہے کہ جو اس جرم کی سزا کے طور پر یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہو چکا ہے۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِ النِّلَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب آگے چلیے، اس نفاق کی خوفناک سزا جو اس دنیا میں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ میں حیران ہوں، واقعہ یہ ہے کہ جب میں نے ان آیات پر اس اعتبار سے غور کیا، اس سے پہلے ان آیات کے اس پہلو کا مجھ پر کبھی انکشاف نہیں ہوا تھا۔ اور یہ قرآن مجید کا وہ معجزہ جس کا اسی حدیث میں حضور نے حوالہ دیا ہے، اس کے اتنے پہلو ہیں، ایک ایک آیت کے اندر اتنے مختلف پہلو ہیں کہ آپ ایک کو 100 مرتبہ پڑھ جائیے اور ایک بات ذہن میں نہیں آئے گی، اور 101 مرتبہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں تو یہ بات بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ کہ اجماع کے ایک دلیل ہونے کے لیے میں نے قرآن مجید سے میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی سند ملے کہ اجماع بھی واجب ہے اس کی پیروی اس کو ماننا. کہتے 300 مرتبہ میں نے شروع سے لے کے آخر تک قرآن پڑھا مجھے کہیں کوئی چیز نہیں ملی. اجماع کے لیے سند کیا ہے دلیل کیا ہے قرآن میں. 301 مرتبہ پڑھ رہا تھا ایک دم معلوم ہوا کہ انکشاف ہوا روشنی ملی وہ آیا مبارکہ جو ہے سورہ نساء کی کہ وہ لوگ کہ جو من یبتغ غیر الاسلام غیر سبیل المومنین ویتبع غیر سبیل المومنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو ہم اسی کو اس کے حوالے کریں گے اور دفع کریں گے اسے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. معلوم ہوا سبیل المومنین یہ بھی ایک سند ہے اس کی بھی ایک حیثیت ہے. اس آیت کو پہلے پڑھا تھا کبھی ادھر دین دے دیا. اسی طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں حضور کے جو الفاظ تھے اس حدیث میں یہ وہ کتاب ہے کہ لا تنقضی عجائبہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے ولا یشبع منہ العلماء اس سے کبھی اہل علم سیر نہ ہو سکیں گے ولا یخلق عن کثرت الرد بار بار کے پڑھنے سے تکرار سے اعادہ سے اس پر کوئی باسی پن تاری نہیں ہوگا. It will be as fresh as ever. یہ ہمیشہ ایک تر و تازہ کتاب معلوم ہوگا کہ ہر دور کے افق تازہ پر ایک خورشید نو کے طور پر طلوع ہو رہی ہے کتاب. یہ وہ کتاب تو یہ جان لیجئے کہ یہ ایسپیکٹ کبھی میرے سامنے نہیں آیا تھا. جوڑیے اب آیت نمبر 110 کو لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم نہیں زائل ہوگی نہیں ختم ہوگی. زائل زوال سب جانتے ہیں آپ کسی چیز کے خاتمے. لا یزال یعنی رہے گی مستقل ختم نہیں ہوگی. کیا چیز بنیانہم الذی بنوا ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ریبۃ فی قلوبہم یہ ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات کی جڑیں جو ہیں جمائے رکھے گی. الا ان تقطع قلوبهم سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یہ لفظ لرزا دینے والا ہے اس اعتبار سے جو میں عرض کر رہا ہوں. نقشہ اس کا کیا ہے دیکھیے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک پھوڑا یا ایک ٹیومر کوئی لوکلائزڈ ہے کسی ایک جگہ پر آپ نے اسے کاٹ لیا. فرض کیجئے پورا ہاتھ مسموم ہو گیا ہے گینگرین ہو گیا تو ہاتھ کاٹ لیا پورا جسم تو نہیں گیا نا. ایک ہاتھ دے کر جان بچی وہ بھی پھر بھی نفے کا سودا ہے. لیکن ایک ہے سرطان جس نے جڑیں اپنی جسم کے تمام اعضاء کے اندر پھیلا لی ہو. اب کس کو توڑیں گے کس کو کاٹیں گے کہاں سے نکالیں گے. اس کی جڑیں تو نکالنے کا اس کے سوا امکان نہیں کہ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ ہے جو تشبیہ دے رہا ہے قرآن مجید کیونکہ سرطان کا اس وقت تصور نہیں تھا لہذا شاید وہ لفظ عرب کے ہاں ان کی لغت میں معروف بھی نہ ہو. اگر ہو بھی تصور دنیا میں کہیں اس کی بجائے یہ کہ تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ نفاق ان کے دلوں کے ایک ایک ریشے میں سرایت کر چکا ہے. اب یہ نکلے گا نہیں سوائے اس کے کہ دل کے ٹکڑے ہو جائیں. دل کو اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو جڑیں نکل جائیں گی ورنہ نہیں. میں کانپتا ہوں اس تصور سے کہ ہم اپنے اس ملک کے مستقبل کے اعتبار سے اس انجام کے دہانے تک پہنچ چکے. اس ملک کے دو تخت تو یہ ہو چکا پاکستان دیٹ واز وہ تو آج نہیں ہے. اخبارات میں آپ چھاپتے رہیے فکرے پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. لیکن بھائی وہ پاکستان کہاں ہے جو 1947 میں بنا تھا. وہ تو اب نہیں. وہ تو ہم کہتے ہیں پاکستان دیٹ واز. اسی طریقے سے یہ سمجھیے کہ یہ پاکستان بھی نسیم منسیہ ہو سکتا ہے. اس پاکستان کے حصے بکھرے ہو سکتے ہیں. اس پاکستان کی بلکنائزیشن ہو سکتی ہے. بلکہ ہو سکتی ہے تو بہت ہی مائلڈ ورڈز ہیں جو میں یوز کر رہا ہوں. ہم اس کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا سورہ آل عمران میں جو فرمایا کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے وہاں سے اللہ نے تمہیں بچایا. آج اندازہ کیجئے یہی خلا اصل منزل سے انحراف اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف ورزی عصبیتیں ابھری کہ نہیں ابھری، قومیتوں کا تصور ابھرا کہ نہیں ابھرا، ملت کا تصور آج بہت پیچھے چلا گیا، ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، اب تو قومیتوں کا تصور لیے ہوئے لوگ ہیں، اب تو علاقائی کلچرز کی بات ہے۔ آج سے 20 سال پہلے سے آپ کے ہاں جشن بننے شروع ہوئے تھے، یہ جشن مہران ہے اور یہ جشن فلاں ہے اور یہ جشن فلاں ہے، کروڑ ہا روپے آپ لوک ورثہ پر صرف کرتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے لوک گیت اور لوک ڈانس اور یہ اور وہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ نے اس ملک کی جڑیں کھودی کہ نہیں کھودی؟ آپ نے بجائے اس تہذیب اور تمدن کو پروموٹ کرنے کے جو محمد الرسول اللہ نے دی تھی، کہ جو اس ملک کے اندر یکجہتی پیدا کرتی، جو اس کے بسنے والوں کے اندر یک رنگی پیدا کرتی، آپ نے وہ مختلف علاقائی کلچرز اور ان کے جو مختلف ڈانس اور مفت کے گانے اور ان کے لوک ورثے اور ان کی روایات، اور اس کے اوپر کروڑ ہا روپے آپ کے بجٹ کے صرف ہوئے، آپ نے پالا ہے، مارے آستین لوگوں کو آپ نے خود اپنا دودھ پلا کر پالا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے آج کے قومیت میں، اس کا نتیجہ ہے کہ کوئی یہاں کانفیڈریشن کا نام لینے والا پیدا نہیں ہوا تھا اور اب اس کا محاذ بن چکا ہے، اور آپ انہیں نگلیکٹ کر دیں تو کر دیں، بہرحال وہ سیاسی کٹخات کے لوگ ہیں، ان کی حیثیت ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ روس میں آزاد بلوچستان کی حکومت بن چکی ہے، حالات یہ ہیں۔ آج ہم بالکل، اور جو بھی ہمارے بین الاقوامی اور خارجی مبصرین جو تجزیے کرتے ہیں وہ آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، مجھے توقع ہے، آج جو بات دنیا میں کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان از اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی، 38-39 سال گزار جانے کے بعد بھی یہ ملک ابھی تک اپنے تشخص کی تلاش میں ہے، میں ہوں تو کون ہوں، کیوں ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرے وجود کا جواز کیا ہے، یہ ہے نا ملک۔ پاکستان از ان سرچ آف این آئیڈینٹی، پاکستان ایٹ دی برنک آف ڈس انٹیگریشن، پاکستان ایٹ دی ورج آف بلکنائزیشن، یہ ہے دنیا کے سب سے تجزیے۔ پروفیسر زائرنگ آپ کے ہاں لاہور کے سٹاف کالج میں کافی عرصے رہ کر گئے ہیں، جن کا مضمون آیا تھا اور آپ نے پڑھا ہوگا، پاکستان بلکنائزیشن کی بالکل آخری حدوں کو پہنچ چکا ہے، گریٹر بلوچستان کی موومنٹ، اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تصنیف کی کئی تصانیف آ چکی ہیں، اور اب اس کے لیے حکومت کی تشکیل ہو چکی ہے۔ یہ ہے حالات کہ میں تو اس آیت کو پڑھا تو میں لرز گیا کہ ان آیات کے ساتھ جب جوڑا، لا یزال بنیانہم الذی بناؤ، یہ ہم نے 38 برس میں جو عمارت بنائی ہے، شکوک کی عمارت، شبہات کی عمارت، پاکستان کیوں بنا تھا، پاکستان کا جواز تھا کہ نہیں تھا۔ آج آپ کی نسل میں وہ لوگ ہیں جو برملا کہتے ہیں غلط بنا پاکستان، اس لیے کہ وجہ کیا ہے، ہندو کی ذہنیت کا انہیں کیا تجربہ بیچاروں کو، انہوں نے ہندو کو دیکھا ہی نہیں، وہ تو جب وہاں سے دانشور آتے ہیں تو محبت کے پیغامات لے کر آتے ہیں، وہاں سے ثقافتی طائفے آتے ہیں کہ جو ایک مشترک کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں، وہاں سے ٹیلی ویژن ہو یا ریڈیو ہو اس پر سے محبت کے زمزمے بہ رہے ہیں، اور وہ آپ کے نوجوان نسل کے ذہنوں اور دلوں کے اندر سے اس پاکستان کی جڑوں کو کھود کھود کر نکال رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اس آیت کی کانوٹیشن، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے، اس نے جو بھی قواعد و قوانین بنائے ہیں، جو بھی ضوابط ہیں، جو بھی اس کی سنتیں ہیں، وہ سنتیں ہیں کہ جن کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جس قوم نے یہ روش اختیار کی اس کا یہی حشر ہوا، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہم نے کیا، چاہے وہ اپنی جگہ پر اپنے آپ کو نحن ابناء اللہ و اباؤہ سمجھتے رہے، ہم تو خاص اللہ کے چہیتے ہیں، بہت لاڈلے ہیں، لیکن ہوا کیا ان کے ساتھ، فلما یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، اگر ایسا ہی کوئی خاص رشتہ تمہارا اللہ کے ساتھ تھا تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا، بلکہ تم بھی ایسے انسان ہو جیسے دوسرے انسان۔ سن 71 میں ہم پر عذاب کا کوڑا برسا، تاریخ انسانی کی عظیم ترین حزیمتوں میں سے ایک حزیمت ہے جس کا کلنکا ٹیکا ہم اپنے ماتھے پر لیے ہوئے ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس کو بھلا چکے، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، لیکن یہ کہ واقعہ تو یہ ہے کہ وہ بات ہو چکی اور اب پھر ہم وہاں کھڑے ہوئے ہیں، بڑا فیصلہ کن مرحلہ ہے میرے نزدیک، چونکہ یہ 40واں سال ہے اس امت کو اس ملت اسلامیہ پاکستان کو بھٹکتے ہوئے شاید ایک امید کی کرن سے دل میں ہے، شاید اللہ تعالیٰ اب کوئی ایسی کیفیت یہاں برپا کر دے، کوئی تحریک ایسی اٹھے، کوئی زوردار قسم کا پھر اس تحریک کا احیاء ہو، پھر اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایا فرحبون، پورا کرو وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا تھا تو پورا کروں گا میں بھی وہ عہد جو میں نے تم سے کیا تھا. یہ ایک امکان ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے ان دنوں میں کوشش شروع کی ہے کہ ان حقائق کو اجاگر کیا جائے، تجزیہ سامنے لایا جائے، بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لایا جائے. میں نے عرض کیا کہ میں نے 3.5 گھنٹے تقریر لاہور میں کی، شام الہدا لاہور، اور اس کا اللہ کے فضل سے ویڈیو کیسٹ بن چکا ہے. پھر میں نے جا کے اسی موضوع پر پنڈی میں 2 تقریریں کی، ایک دن 2 گھنٹے، ایک دن 3.5 گھنٹے، ان کے بھی کیسٹس موجود ہیں. میں اب پھر یہاں پر میں ذرا اور تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ کہ بعض بہت سے پہلو ایسے جن کو میں نے بالکل یہاں ٹچ نہیں کیا ہے، لیکن وہ بڑے اہم ہیں. تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے استحکام کی بنیادیں کون کون سی ہیں، کوئی ہے بھی کہ نہیں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر دوسری قوموں کے لیے اپنے استحکام کے لیے جو اساسات اویلیبل ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس سوائے ایک اسلامی جذبے کے اور کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ناچار مسلمان شو کافر نہ توانی شد ناچار مسلمان شو. ہم اگر اپنے تشخص کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی سیکولرزم، کوئی سوشلزم، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں، آج میں کھل کے بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ہیں کچھ لوگ اور میں ان کی عزت کرتا ہوں، ایئر مارشل اصغر خان صاحب کی، لیکن یہ کہ ان کے تصورات کیا ہیں، اگر ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہو جائے، صاف ہو جائے، اگر کچھ یہاں پہ معاشی اصلاحات ہو جائیں، اگر یہاں پر کچھ، تو پھر یہ کہ دین اور مذہب کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. وہ خلوص کے ساتھ یہ سمجھتے ہوں گے سیکولر لائن پر ایک ویلفیئر سٹیٹ کا ایک تصور، شاید وہ سمجھتے ہوں کہ اس ملک کو وہ سہارا دے سکتا ہے. میں تجزیہ کر کے ثابت کر سکتا ہوں کہ قطعاً سہارا نہیں دے سکتا. یہ ضرور ہے کہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں، اس کو تو میں مانوں گا، لیکن اس ملک کی اصل جڑ جو ہے وہ اسلام ہے، اگر اس کی آبیاری نہ ہوئی تو اس کے استحکام کا کوئی امکان نہیں. اس لیے کہ بائی کنٹراسٹ آپ مشاہدہ کیجئے، ہمارا جو پیدائشی دشمن ہے وہ بہت قوی ہو چکا ہے. آج ہماری نسبت اس کے ساتھ وہ نہیں ہے جو 1970 میں تھی یا اس سے پہلے تھی، اس وقت اور تھی، اب اور ہے. وہ اب منی سپر پاور بن چکا ہے اس ریجن کی، آپ مانیں یا نہ مانیں، دی فیکٹ ریمینز، حقیقت تو ہے. آپ کو کیا پتا کہ اس نے ایٹم بم بنائے بھی ہو اور جمع بھی کیے ہوئے ہو، وہ کیوں نہیں انسپیکشن کے لیے تیار ہوتا پاکستان کے بار بار آفر کے باوجود؟ ہندو کی ذہنیت جو آج سے 11 سال پہلے دھماکہ کر چکا ہے، کیا کسی وجہ سے وہ رکا ہوگا؟ وہ بہت بڑی طاقت بن چکا ہے. آپ کا اگر اسلامی جذبہ بیدار ہو جائے تو میں اس کا یقین رکھتا ہوں کہ وہ تاریخ، جغرافیہ، ہر چیز کو شکست دے دے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ پھر اللہ کی تائید ہوگی. لیکن اگر وہ اسلامی جذبہ دوبارہ بیدار نہ ہوا تو کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جو پاورفل ویکوم کے اندر اس کو سخت ہونے سے روک سکے. رہے گا بھی تو فیلی بن کر رہے گا، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. ایک آزاد، خود مختار، باوقار ملک کی حیثیت سے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. الا کہ یہاں اسلام آئے. اور اسلام، یہ بھی جان لیجئے، میں نے تفصیل سے اپنی اس تقریر میں بحث کی ہے، اسلام ان کاسمیٹکس کا نام نہیں ہے. یہ جو آپ نے کچھ رنگ اور روغن اور غازے لگا کر اسلام کو بتانا شروع کیا ہے کہ اس ملک میں ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلام اصل میں نام ہے اس نظام عدل و قسط کا جس میں سماجی، معاشی، سیاسی سطح پر وہ انصاف ہو، ایکسپلائٹیشن کی ہر شکل کو ختم کر دیا جائے، اور اس طریقے سے ختم کیا جائے جس طریقے سے کہ اللہ اور اس کا رسول ختم کروانا چاہے. آپ اگر ان چیزوں کو جو کا تو رکھتے ہوئے، اس سارے ظلم کو، اس سارے جو بھی ہمارے ہاں معاشی ناہمواریاں ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے، کہ ایک شخص کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں سونے کا چمچا ہوتا ہے، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انگریز کی اس نے خدمت کی تھی، اسے جاگیریں ملی تھی. آج ان جاگیروں کی بدولت اس کا بچہ جو ہے، اس کی تعلیم جو ہے وہ ہو رہی ہے تو اعلیٰ پیمانے کی، اور وہ جا رہا ہے انگلستان میں اور وہ سر پر آ کر مسلط ہو جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر، اس لیے کہ انہوں نے انگریزوں کی خدمتیں کی تھی، وہ جاگیریں اور وہ زمینداریاں. ان کو برقرار رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اسلام کا کام ہو جائے گا. تو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو سمجھے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے. لیکن وہ بھی میرا اس وقت کا موضوع نہیں. میں نے کچھ اپنی اس تقریر میں گفتگو کی ہے, اشارات دیے ہیں, وہ آپ جو بھی حضرات چاہیں وہ ان کو لیں اور اس کو دیکھیں, اس لیے کہ ویڈیو بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا تیار ہے. اس وقت سمجھنے کی بات کیا ہے, اب یہ آیت پڑھیے, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. پھر اگر یہ روگردانی کریں, پیٹھ موڑ لیں, اعراض کریں, تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, آذنتکم علی سواء, میں نے تو تمہارے کان کھول دیے ہیں, میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے, ڈنکے کی چوٹ بتا دیا ہے کہ تم پر وہ عذاب الہی آ کر رہے ہیں. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ مکے والوں سے. کہ اللہ کا قانون اٹل ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے, تم سب سے پہلے مخاطب ہو ان کے, اگرچہ وہ پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے, لیکن اولین مخاطب تم ہو. تم نے اگر ان کی بات نہ مانی تو عذاب الہی اسی طرح تمہیں بھی ہلاک کرے گا, جیسے قوم نوح کو, قوم ہود کو, قوم صالح کو, قوم لوط کو, قوم شعیب کو, آل فرعون کو نسیم منسیہ کر دیا گیا. کلم یغلو فیہا, وہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم, کہ اب ان کے مسکن نظر آتے ہیں, ان میں رہنے والے نظر نہیں آتے. وہ جو ہمارا حشر ہوا اسپین میں, کہ کھنڈرات ہیں, کوئی اقبال وہاں گیا اور رویا, خون کے آنسو رویا مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر. لیکن یہ کہ وہاں اب وہ کھنڈرات ہیں, محل ہیں, جو ان میں آباد تھے ان کا نام و نشان نہیں. یہ ان قوموں کے ساتھ ہو چکا, یہی تمہارے ساتھ ہو کر رہے گا. قل آذنتکم علی سواء, کہہ دیجئے نبی کہ میں نے تمہیں کان کھول کر سنا دیا ہے, ڈنکے کی چوٹ سنا دیا ہے, وہ عذاب آ کر رہے ہیں. البتہ اگلی آیت ہے, اور یہ ہے جس سے وہ امید کی ایک کرن ہے کہ جو مجھے نظر آتی ہے, جو میں آپ کے دلوں میں بھی منتقل کرنا چاہتا ہوں. وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, اور یہ میں نہیں جانتا, حضور سے کہلوایا جا رہا ہے, یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے, جس عذاب کی, وہ قریب آ چکا ہے یا ذرا دور ہے. یہ میں نہیں جانتا کہ کب آئے گا, آیا کوئی مہلت ابھی ہے, میں نہیں جانتا. تم مستحق ہو چکے ہو عذاب کے, وہ اب بھی آ سکتا ہے, آج شام کو آ سکتا ہے, کل صبح آ سکتا ہے, لیکن یہ کہ میں نہیں جانتا, اللہ کا فیصلہ ہے. اس کی ٹائمنگ جو ہے, اس کا ٹائم ٹیبل, اٹس نو بزنس آف مائن, یہ اللہ کا معاملہ ہے, وہ جانتا ہے کب وہ مہلت ختم کرتا ہے, کب رسی, کب تک رسی دراز کرتا ہے اور کب اسے ختم کرتا ہے, یہ اس کا فیصلہ ہے. ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون, اور میں نہیں جانتا کہ آیا وہ آخری انجام تمہارا اور تم پر اللہ کے عذاب کا آخری اور فیصلہ کن کوڑا اب برسا چاہتا ہے یا اس میں کچھ دیر. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں بالکل اسی انداز میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں اپنے اس یقین کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی فیصلہ کن مرحلہ ہے اس ملت اسلامیہ پاکستان کا. اگر کسی اس زوردار تحریک کا آغاز نہ ہو گیا تو اس کی تباہی لازمی اور یقینی. حالات اس کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں, سٹیج ہیز بین سیٹ. آغا شاہی صاحب کا مضمون پڑھا تھا کہ نہیں؟ انٹرنیشنل سچویشن جس نے آپ کو 8 سال سپورٹ کیا ہے وہ بالکل چینج ہو رہی ہے. اس کے بعد خبر آ چکی ہے راجیو کے ذریعے سے امریکہ اور رشیا کے مابین افغانستان کے مسئلے پر مفاہمت کا عمل شروع ہو چکا ہے. اٹ مائٹ ٹیک این ایئر, ناٹ مور دین دیٹ. راجیو کو دونوں سپر پاورز وو کرنے کی امکانی حد تک کوشش کر لیں, اس کی دوستی کسی طریقے سے حاصل کر لیں. اور جو شخص ہمارے ہاں غالباً 8 برس رہا ہے وزیر خارجہ, اس کا تجزیہ یہ ہے کہ ویری سون پاکستان ول فائنڈ اٹ سیلف ایبسولیوٹلی الون اینڈ آئسولیٹڈ. وہ زمین جو ہے, جو آپ جس پر آپ کھڑے ہیں, جس پر آپ نے یہ سارا اپنی امیدوں کا محل تعمیر کیا, وہ زمین کھنچ جائے. مجھے وہ, میں نے اس اپنی اس تقریر میں تفصیل سے سن لیجئے گا, دیکھ لیجئے گا, پروفیسر مرزا محمد منور کی ایک نظم تھی جو میں نے سن 70 میں غالباً شائع کی تھی، پھر سن 82 میں دوبارہ میثاق میں شائع کی. اس کا عنوان ہے کہ رہوارے یقین ماں بسیرائے گما گم شد. اور یہ مرزا منور صاحب آپ جانتے ہوں گے ہمارے یہاں کے معروف دانشور ہیں، پاکستانی ہیں، 100% پاکستانی، 100% مسلم لیگی، 100% اقبالی، 100% قائد اعظم محمد علی جناح سے تعلق رکھنے والے. لیکن یہ کہ وہ کیفیت ان کے سن 70 میں ہوئی تھی کہ رہوارے یقین ماں بسیرائے گما گم شد، اور اس میں ایک عجیب مصرع انہوں نے کہا ہے کہ کیسے کوئی امید ہمیں نظر آئے، حال ہمارا یہ ہے کہ خار و خصب آوردین و شاخ آشیاں گم شد، کہ ہم وہ تنکے اور گھاس جمع کر کے لاتے ہیں اپنے آشیانے کے لیے تو آ کے دیکھتے ہیں کہ تو شاخ ہی موجود نہیں جس پہ آشیانہ تھا، وہ شاخ ہی کہاں کی چلی گئی. تو یہ حالات ہو سکتے ہیں، الا یہ کہ فضل خداوندی پھر دستگیری فرمائے. وہ ہے یہ آیت، ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون. وہ فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اپنے قول میں سے اس کو بھی، اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اس کو بھی. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اور مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی تمہارے لیے ایک آزمائش کا مرحلہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ ابھی تمہیں کچھ اور مہلت دے دے، کچھ دیر تک اور تمہیں تلافی معافات کا موقع عنایت فرما دے، کچھ دیر تک اور تمہیں اس دنیا میں رہنے اور بسنے کے اور اجازت دے دے، مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش نہ بدلی تو وہ عذاب الہی کا نوالا تم جلد یا بدیر بند کر رہا ہوں. یہ جو ان الفاظ کے اندر جو کیفیت ہے، اسی انداز میں میں وارن کر رہا ہوں آج آپ کو، آپ کے ذریعے سے ملت اسلامیہ پاکستان کو، اگر آپ کے دل میں کوئی جذبہ پیدا ہو تو اس پیغام کو اب پھیلائیے، اس کو عام کیجئے، بیدار کیجئے، جاگیے اور جگائیے. اب یہ ویڈیو کیسٹ ہے، لیجئے، لوگوں کو جمع کیجئے اور دکھائیے، اس لیے کہ پریس اس کو رپورٹ نہیں کرے گا. ہمارا پریس جو ہے اسے چٹکلے چاہیے، لطیفے چاہیے، اسے خوبصورت خواتین کے فوٹو چاہیے اور ان کا ڈسپلے چاہیے اس کے لیے. اور میں ان کو بلیم نہیں کرتا، میں تو آپ کو بلیم کر رہا ہوں. آپ کو پسند ہے تو آپ خریدتے ہیں نا، یہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے. جس چیز کی معاشرے کے اندر کھپت ہوگی وہ معاشرہ جو ہے وہ تو کاروبار ہے. جو کبھی ایک سیکرٹ، ایک جو پیشے سمجھے جاتے تھے وہ اب دلے کاروبار بن چکے ہیں. صحافت اور قلم جس کو کہ امانت سمجھا جاتا تھا اللہ کی اور دین کی اور قوم کی اور وطن کی، وہ اب پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. اور پیسہ جس چیز سے، جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوگی اسی کی سپلائی ہوگی. تو یہ وشیس سرکل ہے. لہذا ذرائع ابلاغ آپ کے پاس نہیں، ٹیلی ویژن آپ کے پاس نہیں کہ آپ یہ باتیں لوگوں کو بتا سکیں، اخبارات اس کو رپورٹ نہیں کریں گے. اب یہ کہ ایک آدمی کہاں کہاں جائے گا اور کب تک اس کے لیے بھی اس کی صحت اجازت دے، یا اس کے جو بھی وسائل و ذرائع ہیں کتنی اس کے لیے اجازت دے. اب یہ کام آپ کا ہے کہ اگر یہ حقائق ہے تو ان کو عام کیجئے، اس نوجوان نسل تک پہنچائیے اس امانت کو، اور جو بھی کوتاہی ہوئی ہے اس بڑی نسل سے اس کی تلافی کا کوئی سامان کیجئے. یہ ہے پس منظر، یہ ہے وجہ جس سے ہم نے ملک بنایا تھا، یہ تھی اس کی منزل. اس منزل کا نشان پھر دیجئے اس امت کو. ہو سکتا ہے اگر اللہ کو ہمارے لیے بہتری مطلوب ہے. میں نے اپنی اس تقریر میں تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا ہے بہت تفصیل سے، کہ میرا ایک اذعانی خیال یہ بھی ہے کہ در حقیقت پاکستان کا قیام نہ صرف یہ کہ اللہ کی مشیت کا اور اس کے فضل کا نتیجہ ہے، بلکہ میرے نزدیک عالمی سطح پر اسلام کی نشت ثانیہ اور غلبہ دین حق کی ایک طویل المیعاد خدائی تدبیر کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ میرا خیال ہے، اس کے شواہد بھی میں نے جمع کر دیے اپنی اس تقریر میں، اب ان سب کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں. اب میں آخری چیز پر آ رہا ہوں، سورہ توبہ کی جو دو آیات رہ گئیں. اگر ارادہ پیدا ہو جائے، اگر کچھ کرنے کے لیے، وہ جو اقبال کے اشعار یاد آئے مجھے، ان کی قبر جہاں ہے، وہ مزار جس کو آپ کہتے ہیں، اس پر ان کے بڑے چیدہ چیدہ اشعار کندہ ہیں، بہت اہم، بڑے پیارے، ان میں ایک یہ بھی ہے بیاتاکار امت بساسیم، قمارِ زندگی مردان بازیم، چنا نالیم اندر مسجد شہر، دلے در سینہ ملا گدازیم۔ آؤ کہ ہم اس امت کی بگڑی کو بنانے کی کوشش کریں۔ بیا، اب اسی کا دیکھیے دوسرا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، فارسی کا، یہ بھی فارسی ہے۔ اگر یک خطرہ خونداری، اگر مشتے پرے داری، بیا بامن تو آموزم طریق شاہ بازی را۔ اگر تمہارے پاس مٹھی بھر پر ہیں اور کوئی قطرہ خون کا تمہارے اندر ہے تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں شاہ بازی کا طریقہ سکھاؤں۔ اسی انداز میں یہ ہے کہ بیا تاکار امت میں سازیں، قمارِ زندگی مردان بازیں، زندگی کا یہ کھیل مردوں کی طرح کھیلے۔ یہ کیا ہے، لگے ہوئے ہیں تو فقط، یا تو یہ ہے تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اور یا یہ ہے کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، اور میں نہ سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ یہ صرف انہی دھندوں میں لگ کر رہ جاؤ گے۔ آؤ کہ اس امت کی بگڑی کو بنانے کی کوشش کریں۔ بے آتا کار امت میں سازیں، ہمارے زندگی مردان بازیں، چنا نالے مندر مسجد شہر، اس طرح ہم فریاد کنا ہو جائیں مسجدوں کے اندر، دلے در سینہ ملا گدازیں، کہ اگر ہمارے علماء کے دل بھی سخت ہو چکے ہو تو ان میں بھی نرمی پیدا کریں۔ اور یہ معاملہ جو ہے وہ بعید نہیں ہے، ہمارے ہاں علماء حق بھی ہے تو علماء سو بھی تو ہے۔ اکثر و بیشتر، لیکن یہ کہ روشنی کے مینار بھی وہاں موجود ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، ان کا اعتماد ہمیں حاصل کرنا ہے۔ بہرحال جن لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے کوئی جذبہ ابھر آئے، کوئی امنگ ہو، اب یہ دو آیتیں اور پڑھ لیں، پھر میری گفتگو آج کی ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے انہیں اللہ سے ایک بیع و شرع کرنی ہوگی، ایک سودا۔ دیکھیے وہ آیت پھر پڑھیے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ الا فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم۔ یہ تو بھیانک ترین انجام ہے۔ اب اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ اس آیت میں، کچھ لوگ ہوں جو سر سے کفن باندھیں، کچھ ہوں کہ جو میدان میں آئیں، ان کو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ایک سودا کرنا ہوگا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض۔ وہ ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، جنت بعد میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، جان اور مال یہاں کمانی پڑے۔ یہ بیع سلم ہے، جس کو ہماری فقہ میں کہتے ہیں بیع سلم۔ یہاں اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے کرو، وہاں جنت ملے گی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس کا ظہور کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ وہ قتال کرتے اللہ کی راہ میں، تو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ اور یہ قتال جو ہے یہ آخری چوٹی ہے، اس سے پہلے جہاد ہے، جان اور مال کھپانا، لگانا، محنت، کوشش۔ یہ تفصیل سے پوری سورہ صف جو ہے، جس کا درس آپ یہاں سن چکے ہیں، اس کو ذہن میں لے آئیے۔ جہاد، جہاد بالنفس، جہاد شیطان کے ساتھ، جہاد اپنے معاشرے کے ساتھ، پھر دعوت و دین، دعوت میں، تبلیغ میں، امر بالمعروف میں، انل منکر میں، اپنے جان اور مال کا کھپانا، یہ سب جہاد ہے۔ وہ جہاد جو مکے میں 12 برس جاری رہا، وہ جہاد ہے۔ اس کے بعد اگلی منزل قتال ہے۔ نیت قتال کی رکھ کر بندہ مومن اپنا پہلا قدم رکھتا ہے اس راستے میں، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور میں آپ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں کہ جس مسلمان کی موت اس حالت میں آئی کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کی خواہش دل میں تھی، نہ شہادت کی موت کی تمنا تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر ہوئی۔ یقاتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به۔ میں چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، اس پوری آیت کا ترجمہ بیان نہیں کر رہا، آخر میں فرمایا خوشیاں مناؤ اپنی اس بیع پر جو تم نے کی ہے اللہ کے ساتھ. لیکن بیع کے ساتھ یہاں لفظ آیا باب مفعلہ میں مبایعت، اسی سے لفظ بیعت ہے، سودا اللہ سے کرو. لیکن صحابہ نے جو سودا اللہ سے کیا وہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر کیا. آپ جو حکم دیں گے، ظاہر بات ہے کہ جب جان اور مال اللہ کے حوالے کر دی، اب کب پیش کریں اس کا فیصلہ محمد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نمائندے وہ ہیں. لہذا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جو بخاری شریف میں صحابہ کرام کا نغمہ آیا ہے کہ جو غزوہ احزاب میں وہ الاپ رہے تھے جبکہ وہ پھاوڑے چلا رہے تھے خندق کھودنے کے لیے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان. وہ بیعت ہے، یہ بیع ہے، لفظ ایک ہی ہے سمجھ لیجئے، کہ بندہ مومن بیع کرتا ہے اللہ کے ہاتھ اپنی جان اور مال. لیکن اس جان اور مال کو کہاں لگانا ہے، کب لگانا ہے، کس طور سے لگانا ہے، اس کا فیصلہ محمد رسول اللہ نے کیا صحابہ کرام. لہذا بیعت حضور کے ہاتھ پر ہوئی، جیسے کہ سورہ فتح کی آیت ہے نمبر 10، یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر. تو یہ دو چیزیں طے کر لیجئے پہلی آیت میں، بیع اللہ سے اور بیعت کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر. اس لیے کہ بغیر کسی نظم کے، بغیر کسی ڈسپلن کے، بغیر کسی اجتماعیت کے، بغیر کسی جمعیت اور جماعت کے، بغیر حزب اللہ بنے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا. ایک بڑی ڈسپلن آرگنائز پارٹی کی ضرورت ہے، ایک اسلامی انقلابی جماعت. ہمارے ملک میں وہ بیچاری مسلم لیگ ہے، نہ معلوم کتنی مرتبہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، لیکن بخشتے اسے نہیں ہے تاحال. وہ بیچارے بھٹو صاحب کے فرزند جو ہے، کیا نام ہے ان کا، شاہ نواز، ان کا 3 دفعہ ہوا پوسٹ مارٹم، اور اس غریب مسلم لیگ کا نہ معلوم کتنی مرتبہ ہو چکا. مجھے یاد ہے پہلے یہ جنا لیگ بنی تھی، پھر عوامی لیگ بنی، دونوں کی پھر ایک میرج ہوئی اور وہ جنا عوامی لیگ بنی، پھر ہمارے ہاں کنونشن لیگ بنی، کاؤنسل لیگ بنی، اب نہ معلوم کتنی لیگیں ہیں. وہ خواجہ خیر الدین گروپ، چٹھا گروپ، قیوم صاحب کا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا لیفٹیننٹ کہیں بیٹھا ہوا، کبھی نہ کبھی نکل آئے گا کہ ہماری لیگ بھی ہے. اور پھر یہ کہ اب پگاڑا لیگ ہے، اور یہ کون سی لیگ ہوگی واللہ عالم. یہ تو اب دیکھیے اس مہر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، اور گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا.